حديث رسول لایا ہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے تقریباً 33 احادیث ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید 2 حدیث مبارکہ اور ان کی شرح تشریح کو سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، حدیث نمبر 34 اور حدیث نمبر 35، جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب اربعین نووی کے اندر موجود ہیں، اور اسی کتاب کی جو احادیث طیبہ ہیں وہ ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 34ویں حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الرابع والثلاثون، یعنی 34ویں حدیث۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان رواہ مسلم۔ یعنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان کے ذریعے یعنی زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے یعنی دل میں اس برائی کو برا جانے، اور یہ یعنی دل میں آخری جو درجہ ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دین اسلام کے ایک انتہائی اہم موضوع اور جس پر ہمارے دین کی یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے بنیاد ہے، اور دین کے انتہائی اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس مضمون کے اوپر، اس موضوع پر یہ حدیث مبارکہ مشتمل ہے۔ اس میں اس معاملے کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس موضوع کو کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم لوگوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس طرح اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے، ان کو نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے ان کو روکا جائے۔ یہاں پر 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 درجے نیکی کی دعوت کے بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی نے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھی کہ کوئی شخص کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، مثلا اس کا بیٹا، اس کا شاگرد، اس کا مرید، یا حاکم ہے تو اس کو پتا چلا کہ اس کی سلطنت کا، اس کی رعایا کا، اس کی عوام کا فلاں بندہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے علم کے اندر یہ بات آئی تو فرمایا فل یغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے بدل دے۔ ہاتھ کے ذریعے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سختی کرے، ہاتھ کے ذریعے اس کو سزا دے، یعنی جبکہ وہ ہاتھ کے ذریعے ہی ماننے والا ہو، اس کے بغیر وہ نہیں مانتا، تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر سختی کر کے اس کو سزا دے کر یہ اس کو نیکی کی طرف لے کر آئے، اس کو برائی سے منع کرے، برائی سے اس کو روکے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ اس سے مراد حکام ہیں، یعنی وہ افراد ہیں کہ جن کو کسی کے اوپر تسلط حاصل ہو، جیسے حاکم ہے تو حاکم اسلام جو ہے، قاضی اسلام جو ہے، ان کو عام لوگوں کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے، اور قاضی اسلام کا، حاکم اسلام کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جو برائیاں زائد ہیں ان کو دور کریں، ان کو بھلائی کی طرف لے کر آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ جب ان کو زمین میں سلطنت حاصل ہوتی ہے، زمین کے اندر تمکن حاصل ہوتا ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو ہاتھ سے روکنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، بلکہ جس کو کسی کے اوپر تسلط، کسی کے اوپر غلبہ حاصل ہے، جیسے حاکم اسلام ہے تو اس کو عوام کے اوپر غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ کے ذریعے، سزا کے ذریعے اس برائی کو تبدیل کرے، جبکہ وہ برائی جو تبدیل ہو رہی ہے نیکی کی طرف، وہ بندہ جو آ رہا ہے وہ بغیر سزا کے نہیں آ رہا، اس کو زبان سے سمجھا رہے ہیں تو وہ سمجھ نہیں رہا۔ اسی طرح استاد ہے، اس کو شاگرد کے اوپر ایک طرح کا تسلط، ایک طرح کا غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے ایک دائرے کے اندر اس کو سختی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب استاد کو اپنے شاگرد کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے اس کی روشنی میں وہ سختی کے ساتھ اپنے شاگرد کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی اولاد جو ہے، جس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے یا اس کو کسی برائی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سختی کے ساتھ اس کو روکیں، جبکہ وہ نرمی کے ساتھ، زبان کے ساتھ اس بات کو ماننے پر راضی نہ ہو، اور یہ اس صورت میں جبکہ ان کو اپنا کوئی فتنہ نہ ہو کہ اگر وہ اس کے اوپر سختی کریں گے تو کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، یا وہ بدتمیزی پر اتر آئے گا، کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ جو ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگا، تو اب ان کے اوپر یہ چیز لازم نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ہاتھ کے ذریعے سختی کے ساتھ روکیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے۔ اب ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے، مثلاً کوئی حاکم نہیں ہے جو برائی کر رہا ہے، وہ نہ اس کا شاگرد ہے نہ اس کی اولاد میں سے ہے کہ جس کو وہ ہاتھ سے روک سکے، بلکہ ایک عام آدمی ہے جس کے اوپر وہ سختی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہیں ہے تو اب زبان کے ذریعے اس کو نیکی کی دعوت دو، زبان کے ذریعے اس کو برائی سے روکو، اس کو بتاؤ کہ یہ چیز بری ہے، اس کو بتاؤ کہ نیکی کی چیز یہ ہے، اس کی طرف وہ آئے۔ تو جب ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں زبان کے ذریعے ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زبان سے بدلنے پر بھی قدرت حاصل نہیں ہے، بندہ سامنے والے کے جو برائی کر رہا ہے اس کے سامنے بول نہیں سکتا، اس کو زبان سے سمجھا نہیں سکتا، سامنے والا ہے ہی ایسا، مثلاً وہ کسی عہدے پر فائز ہے کہ اس کو اگر بولیں گے تو وہ الٹا لڑنا شروع کر دے گا، یا وہ سامنے والا ہے ہی ایسا بدتمیز کے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے گی تو اس نے الٹا ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچانی ہے، اذیت پہنچانی ہے، اب اس کو زبان سے کہنے پہ قدرت نہ رہی، تو فرمایا کہ کم از کم اس بات کو دل کے اندر تو برا جانے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ بری بات ہے، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے کمزور ہو سکے، کیونکہ جب بندہ برائی کو برائی نہیں سمجھے گا تو پھر اس کا ایمان انتہائی درجے پر چلا جائے گا۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ دل کے اندر اس برائی کو برا جانے۔ یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ زبان کے ذریعے جو لوگوں کو دعوت دینا ہے یہ علماء کا کام ہے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیان درس کے ذریعے علماء جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے ان کو روکیں۔ البتہ دیگر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام آدمی بھی ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں گے، یعنی وہ باتیں کہ جو ان کو معلوم ہیں، جس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہ برائی ہے، تو پھر زبان کے ذریعے وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے، اس سے روکیں۔ یہاں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سامنے والا کسی برائی کے اندر مبتلا ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کو ظن غالب ہے، مثلاً کسی کو نعوذ باللہ نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کسی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، اب اس کا ظن غالب ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ دھوکہ دہی چھوڑ دے گا، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، یہ غیبت کر رہا ہے تو یہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا، میرے کہنے کے اوپر یہ نماز کے لیے آ جائے گا، جب اس کا ظن غالب ہی ہو جائے، اس کا خیال اس پر جم جائے کہ میری بات یہ مانے گا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ سامنے والے کو زبان کے ساتھ دعوت دے گا، اس کو کہے گا کہ یہ کام کرو، اگر اس کو ظن غالب ہو چکا کہ یہ میری بات مانے گا پھر اس کے باوجود اس نے نہیں سمجھایا، تو اب یہ نہ سمجھانے والا گناہگار ہوگا، اس کے اوپر گناہ کا حکم ہوگا۔ لہذا جب ایسا ظن غالب ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ بندہ سمجھائے گا، یہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ ہاں اگر اس کو ظن غالب نہیں ہے تو اب اس کے اوپر دعوت دینا واجب تو نہیں ہے، البتہ اگر وہ نیکی کی دعوت دے گا اور اس کو معلوم ہے کہ سامنے والا مجھے کچھ کہے گا نہیں، مارے گا پیٹے گا نہیں، تو افضل اس کے لیے ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اس کو دے۔ اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سامنے والا مجھ سے لڑے گا، اگر میں اس کو بولوں گا کہ نماز کے لیے آؤ، میں اس کو بولوں گا کہ ملاوٹ نہیں کرو، میں اس کو بولوں گا کہ جھوٹ نہیں بولو، میں اس کو بولوں گا کہ غیبت نہیں کرو، تو اب سامنے والا اس سے لڑے گا۔ تو اس صورت میں اگر یہ صبر کر سکتا ہے، یعنی سامنے والے نے آگے سے اس کے آگے زبان ہی چلانی ہے، اس کو الٹی سیدھی سنانی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس پر صبر کرے گا، اس کو پتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا، تو اب بھی اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت دے۔ ہاں سامنے والا اس سے لڑے گا، جھگڑے گا، اس کو پتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں بھی لڑنے جھگڑنے لگ جاؤں گا، تو اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ خاموش رہے۔ تو یہ نیکی کی دعوت کے کچھ درجات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اس حوالے سے مزید کچھ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس برائی سے وہ سامنے والے کو روک رہا ہے وہ اس پر مکمل طور پر خود عامل ہو۔ مثلاً کوئی شخص ہے، وہ نماز بجماعت نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اب اس پر یہ چیز ساقط نہیں ہو جائے گی کہ وہ سامنے والے کے بارے میں سے خیال ہے کہ اگر میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، تو اب بھی اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ یہ سامنے والے کو دعوت دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، نمبر ایک اپنی اصلاح کرنا اس پر لازم تھی کہ وہ نماز با جماعت ادا کرے، نمبر دو اس کے اوپر یہ بات لازم تھی کہ وہ سامنے والے کو سمجھائے۔ تو اب ایک برائی کے اندر وہ مبتلا ہے تو دوسری برائی کو کیوں اپنے اوپر لے، بلکہ اسے چاہیے کہ خود بھی نماز ادا کرے اور سامنے والے کو بھی اس کا حکم دے۔ تو بہرحال بہر صورت نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، برائی سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ نیز بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو بھرپور کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر بھی اس کو رائج کریں، اگرچہ جیسا کہ ابھی عرض کی گئی کہ دوسرا اگر اس نے عمل نہیں کیا تو بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے، بلکہ اپنی اصلاح کرنا بھی اس پر ضروری ہے، کیونکہ حدیثوں کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ کل بروز قیامت لوگ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر گدھے کی طرح جو ہے وہ چکی چلا رہے ہوں گے، آگ کی چکیاں چلا رہے ہوں گے، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہوگا، تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے، ہمیں برائی سے روکا کرتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو منع کرتے تھے برائی سے اور نیکی کی طرف بلاتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ہم بھولے ہوئے تھے، اپنی اصلاح کی کوشش ہم نہیں کرتے تھے، جس کا نتیجہ ہمیں آج یہ مل رہا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کا مضمون موجود ہے۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کرنا بھی بندے کے اوپر ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کے جو مراتب ہیں، جو حکم ہے، اس پر بھی عمل کرنا بندے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی ایک جامع کتاب نیکی کی دعوت اس حوالے سے موجود ہے، جس میں اس کے احکام بھی موجود ہیں اور دیگر کئی واقعات اور فرض علوم اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ جو 35ویں حدیث مبارکہ ہے، 35 حدیث نمبر 35، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الخامس والثلاثون، یعنی 35ویں حدیث مبارکہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو اور بے جا ایک دوسرے پر بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع کے اوپر یعنی خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، اور تقوی جہاں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تقوی جہاں ہے. پھر فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت یہ حرام ہے. اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلی بات، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا تحاسدو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے دور ہو جائے. کسی میں کوئی خوبی دیکھی، کوئی نعمت دیکھی کہ اس کے اوپر ہوئی ہے، اس کو حافظہ اچھا ملا ہوا ہے، اس کو مال ملا ہوا ہے، اس کو علم ملا ہوا ہے، اس کو اچھی شہرت ملی ہوئی ہے، کسی بھی طرح جو اس کو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں کوئی تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے. البتہ اگر واقعی کسی کے اندر کوئی ایسی خوبی بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، مثلا کسی کو بہت زیادہ مال و دولت ملا ہوا ہے یا کسی کو منصب ملا ہوا ہے، لیکن اپنے اس منصب کی وجہ سے وہ برائی کے اندر مبتلا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کے اوپر مبتلا ہے، اب کوئی تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ منصب دور ہو جائے، اس منصب کو یہ چھوڑ دے تاکہ اس برائی سے یہ دور ہو جائے اور خیر کی طرف یہ آ جائے، تو یہ چیز مذموم نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ ہر ایک اس طرح کی نیت یہ کر سکے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المبین المعین میں یہ ارشاد فرماتے ہیں حسد کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے کہ حسد کی برائیاں کیا کیا ہیں. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ تم پر حسد سے بچنا یہ لازم ہے. فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح کے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حسد یہ پہلا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی. یعنی علماء نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا. بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہوا جو ابلیس نے کیا، اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہے جو ابلیس نے کیا. یعنی شیطان نے دو طرح کے گناہ کیے، ایک تو تکبر کیا، دوسرا حسد کیا. تکبر اس نے یہ کیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں ان سے بہتر ہوں. یہ اس نے تکبر کیا. اور حسد اس طرح کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا اس کو برا جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مقام و مرتبہ دور ہونے کی اس نے تمنا کی. تو یہ دونوں کے دونوں گناہوں کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ یہ سب سے پہلے گناہ ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی. ابن آدم میں بھی، انسانوں میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی تھا، جو قابل نے کیا حابیل کے خلاف. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر امت کو حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ تمہارے اندر جو ہے یہ برائی پیدا نہیں ہونی چاہیے، حسد سے بچتے رہو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تناجش نہ کرو. یہ نجش سے نکلا ہے. نجش کا مطلب ہوتا ہے کہ بوری لگانا, بولی اس طریقے سے لگانا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے, تو وہ چیز جب بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے بندے وہاں پر کچھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والے کو دھوکا دینے کے لیے ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ چیز خریدنی ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اس چیز کی کوئی قیمت ہے, ویلیو ہے, یہ چیز اعلیٰ ہے, اس لیے اس کی قیمت یہ زیادہ لگا رہا ہے. تو اب وہ بندہ کہ جس نے اس چیز کی قیمت پہلے 1000 روپے لگائی تھی, یہ برابر میں خود اس بیچنے والے کا بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اس کی قیمت 1200 روپے لگا دی. اب جو گاہک وہاں پر آیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز اعلیٰ ہے, اسی لیے 1200 روپے لگا رہا ہے, تو اب یہ آگے سے 1500 روپے بول دیتا ہے. وہ کچھ اور رقم بڑھاتا ہے, ادھر سے وہ کچھ اور رقم بڑھا دیتا ہے. تو یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اس کا خریدنے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے, بلکہ فقط دھوکہ دہی کی وجہ سے اس طرح بولی لگا رہا ہے. تو یہ چیز نجش کہلاتی ہے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے اس طریقے سے جو بندہ کرتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص ہے اس کا ویسے ہی ارادہ ہے کہ جیسے یہ خریدنا چاہتا ہے ویسے یہ خریدنا چاہتا ہے, تو اس صورت میں اگر وہ بولی بڑھا رہا ہے, رقم بڑھا رہا ہے, تو اس کے اندر حرج نہیں ہے جبکہ واقعی اس کا خریدنے کا ارادہ ہو. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بھی بہت زیادہ عام ہے, خصوصاً جو مشہور علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بولی والی چیزیں بیچی جاتی ہیں, بولی لگا کر نیلامی کر کے چیزیں بیچی جاتی ہیں, اس میں اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس کا حکم ارشاد فرما دیا کہ ویسے نیلامی کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ جائز ہے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ثابت ہے, لیکن اس صورت میں جبکہ واقعی خریدنے کا ارادہ ہو, اس چیز کے اندر واقعی اس کی رغبت ہو, دھوکہ دینا نہیں چاہتا وہ مسلمان کو, تو یہ صورت جائز ہوتی ہے. ورنہ اگر دھوکا دینا چاہے گا تو پھر یہ ناجائز و حرام کام کا مرتکب ہوگا. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تباغضوا, یعنی آپس میں بغض نہ رکھو, ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ رکھو, ایک دوسرے کے خلاف عداوت نہ رکھو, اپنے دل دوسرے مسلمانوں سے صاف ستھرے رکھو, اور ایسے کام نہ کرو, ایسی باتیں نہ کرو, ایسے ذرائع اختیار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل کے اندر بغض و عداوت پیدا ہو. ایسے کاموں سے ہی دور رہو کہ جس کی وجہ سے مسلمان تمہارے بغض کے اندر مبتلا ہو, تم مسلمانوں کے بغض کے اندر مبتلا ہو. ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر نفرت رکھو, بغض رکھو, عداوت رکھو. اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. پھر فرمایا ولا تدابرو, یعنی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو. اس میں غیبت شامل ہے کہ اس کی پیچھے سے برائی بیان کی کہ وہ اس کے اندر فلاں چیز پائی جاتی ہے, اس کے اندر فلاں چیز پائی جاتی ہے, اس کی خرابی کو بیان کیا, تو اس حدیث پاک میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور غیبت کی تباہ کاریاں امیر علیہ سنت کی تصنیف ہے جس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ غیبت کے حوالے سے معلومات دی گئی ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, کہ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی برا گناہ ہے. اس لیے کہ زنا کرنے والا یہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں تو وہ توبہ کر لیتا ہے, لیکن غیبت کرنے والا اس بات کو سمجھتا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ غیبت کرتا ہے, برائی کرتا ہے, اس سے وہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. غیبت کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ غیبت کو غیبت یوں نہیں سمجھتے کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کو بیان کر رہے ہو. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا, اس کی غیبت کے اندر اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ جب اسے معلوم ہو وہ بات تو اسے برا لگے. اس بات کو بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو حق بات بیان کر رہا ہوں, میں اس کے منہ پر بھی بیان کر سکتا ہوں, یہ بات اس کے اندر موجود ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب صحابہ کرام علی رضوان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہو تو فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے, جبھی تو اس کو غیبت کہا جائے گا کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہو. اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو اب یہ بہتان قرار پائے گا. تو غیبت ہوتی ہی اس صورت میں جبکہ اس کے اندر وہ خرابی موجود ہو, اس کے اندر وہ برائی موجود ہو, یا ہم اس کی کسی شے کی, کسی چیز کی برائی بیان کریں, اس کی کار کی, اس کی کپڑوں کی, اس کے سامان کی, اس کے گھر کی برائی بیان کریں اور واقعی اس کے اندر وہ برائی موجود ہے, تو اس کو ہی غیبت کہتے ہیں, اسی کی مذمت بیان کی گئی ہے. اگر اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں تو اس صورت میں تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر موجود ہے یہ جو ارشاد فرمائے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرو اور اس کی مذمتیں بیان نہ کرو. اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹ پیچھے ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے کہ جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، مثلاً اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی برائی سے لوگوں کو روک دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی جگہ پر مدد فرمائے گا کہ جہاں پر اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر وہ قدرت کے باوجود اس کی برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام پہ اس کو رسوا فرمائے گا جہاں اس کو مدد کی حاجت ہوگی۔ لہذا غیبت کی تباہ کاریوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص دوسرے بھائی کی خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت نہ کرے، مثلاً دو بندے ہیں، دو شخص ہیں، زید بکر ہیں، ان کا آپس میں سودا چل رہا ہے، کوئی چیز زید بیچ رہا ہے اور بکر خرید رہا ہے۔ اب بکر نے سودا طے ہو گیا کہ بھائی اتنے میں یہ چیز ملے گی، وہ کہتا ہے اتنے میں یہ چیز دے دوں گا۔ اب یہ ڈن کرنے والے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے میں یہ سودا ہو گیا، اتنے میں خالد آیا اور اس نے آ کے زید کو کہا کہ بھائی یہ چیز جو تم اتنے کی بیچ رہے ہو، 100 روپے کی بیچ رہے ہو، میں آپ سے 150 روپے کی چیز دے دوں گا۔ تو یہ چیز منع فرمائی کہ آپس میں سودا مکمل ہونے لگا ہے اور یہ مکمل طے کرنے لگے ہیں کہ اتنے میں آ کے اس نے اس طرح کہہ دیا، تو اب جو بندہ 100 روپے کی خرید رہا تھا وہ وحشت کے اندر مبتلا ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اچھا بھلا میں ایک چیز کو خرید رہا تھا اور آ کے اس نے میرا سودا خراب کر دیا۔ اسی طرح وہ زید جو چیز بیچ رہا تھا، خالد نے آ کے بکر سے کہا کہ تمہیں 100 روپے کی بیچ رہا ہے، میں تمہیں 80 روپے کی دے دوں گا، اس نے آ کے جو ہے وہ زید کو وحشت کے اندر ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان کی خرید و فروخت ابھی طے نہیں ہوئی، ڈن نہیں ہوا اور آ کے ابھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو اتنے میں اگر آ کے کوئی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے یا میں اس کو زیادہ خریدنے پر تیار ہوں، آپس میں ان کا سودا بھی طے ہونے کے لیے نہیں گیا بلکہ ابتدائی بات چیت چل رہی ہے، وہ دونوں متفق نہیں ہوئے کسی چیز کے اوپر، اب اگر آ کے کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو پھر وہ اس حدیث پاک کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یظلم، ہو مسلمان پر وہ دوسرا مسلمان ظلم نہیں کرتا، اور ولا یغرہ، اس کو چھوڑتا نہیں، یعنی بے یار و مددگار اس کو چھوڑتا نہیں کہ جہاں پر اس کو مدد کی حاجت ہے وہاں پر اس کی مدد کرتا ہے، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ دہی اس کے ساتھ نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے، کمتر جانتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا جو تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، ان کے جسموں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ ان کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے۔ تو تقوی پرہیزگاری یہ مال و دولت کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے، کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر وہ آمادہ ہے، تو دل کے اندر اس کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمائے کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی جس کسی کو بھی تقویٰ ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ملتا ہے، آپ کے دل اقدس سے یہ تقویٰ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ علماء نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ آدمی کے، یعنی ہر شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خود برا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر جانے، یعنی جو کسی دوسرے کو کمتر جانے گا مسلمان کو، تو اس صورت میں یہ خود برا قرار پائے گا کہ دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، خود تکبر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ یہ گھٹیا ہے، یہ خود حقیر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی حرمت لازم ہے، کس کس چیز کے اندر؟ اس کی خون کی، یعنی اس کی جان کی، کہ اس کی جان کی وہ حفاظت کرے گا، اس کی جان کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اسی طرح اس کے مال کی، کسی دوسرے مسلمان کے مال میں وہ نقصان کے در پہ نہیں ہوگا کہ اس کو نقصان پہنچائے، اور اس کی عزت کی، یعنی جس طرح اس کے مال میں نقصان پہنچانا منع ہے، اسی طرح کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، یہ بھی دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ ان کاموں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رب العزت جل وعلا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہمیں حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں.